کھلتے نئے ہر دن دن ابواب زندگی، یا رب ہمیں سکھا دے دے آداب زندگی۔
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یلقی اللہ راضیا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اللہ تعالی اسے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی، دامن قدم القدسیہ کا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں کے اندر ایک بکریاں چرانے والا تھا۔ گاؤں کے ساتھ کچھ ایریاز ہوتے ہیں جو چراگاہ کے طور پر یوں بولیں جانے اور پہچانے جاتے ہیں، کہ جہاں پر لوگ اپنے جانور لے آتے ہیں اور ان کو وہ چراتے ہیں، وہ جانور چارہ وغیرہ کھاتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف چراگاہیں مختلف مقامات پر ہوتی ہیں، کہ اپنے الگ سے معاملات بھی ہیں۔ بہرحال تو وہ بکریاں چلانے والا آدمی تھا، وہ بکریاں لے کر کے جاتا تھا اور دور یوں بولیے کہ گاؤں سے دیہات سے دور کہیں پر اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دماغ میں کیا سوجی کہ وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھا اور اس نے شور مچا دیا کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، گاؤں دیہات میں یہ کلچر اللہ کی رحمت سے آج بھی موجود ہے اور بڑا اچھا ہے کہ وہاں جب بھی کوئی شخص مدد کے لیے پکارتا ہے تو اس کی مدد کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ آگے آتے ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے، یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے تو ہم اپنی اویلیبلٹی وہاں پر پیش کریں، اور اگر ہم بندے کی مدد کر سکتے ہیں، ہیلپ کر سکتے ہیں، تو وہاں سے اس کو اس پریشانی سے نکالنے کی کوشش بھی کریں، اور اس کا ہمیں دین اسلام کے اندر ترغیب بھی ملتی ہے۔ بڑا اچھا اور بڑا پیارا عمل ہے۔ دیہات میں تو ویسے ہی کلچر بہت زیادہ ہے، کوئی بھی بات ہو تو لوگ جو ہے وہ ماشاءاللہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو اس کی آواز سن کر لوگ جو ہے وہ جس کے ہاتھ میں جو آیا، وہ کسی نے لاٹھی اٹھا لی، کسی نے بھالا اٹھا لیا، کسی نے برچھا اٹھا لیا، مطلب لے کر کے لوگ جو ہے وہ دوڑ پڑے۔ اور پھر کیا دیکھتے ہیں کہ جب قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ بکریاں چرانے والا، وہ جو لڑکا تھا، وہ ٹیلے پر بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ تم تو کہہ رہے تھے شیر آ گیا، شیر آ گیا، مگر میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لوگ پریشان ہوئے، امبیرس ہوئے، ان کو برا بھی لگا، واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد گزرے، دوبارہ اس کو پھر یہ خیال آیا، اس نے پھر وہی کام کیا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ لوگ دوڑ پڑے اس کو بچانے کے لیے، اس کے مال کو بچانے کے لیے، اس کی بکریوں کو بچانے کے لیے، اس کی جان کو بچانے کے لیے، لیکن یہ تو پھر ویسے ہی وہاں پر بیٹھا مسکرا رہا تھا، یا کہہ کے لگا رہا تھا، جو بھی کر رہا تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وقت گزر گیا، وقت گزر ہی جاتا۔ تیسری مرتبہ جب کچھ دن گزرے تو اس نے کہ پھر آواز جب بلند ہوئی کہ شیر آ گیا، شیر آ گیا، اب یہ آواز پہلے سے لاؤڈر تھی، یعنی اونچی آواز تھی۔ لوگوں نے آواز سنی، کچھ نے ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں جو ہے نا، وہ یوں ہوتا ہے بندہ بات کر لیتا ہے کہ پھر لگتا ہے کہ یہ مذاق ہی کر رہا ہے، لیکن اب کیا تھا، اب تو واقعی شیر آ چکا تھا۔ شیر آیا، اس نے بکریوں کو چیڑ پھاڑ کیا، اس کو نقصان پہنچایا، بالآخر بھاگ گیا۔ بہرحال کچھ لوگ جو ہے آئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ تو حال برا پڑا ہوا ہے اس کا۔ تو بات یہ ہے کہ جو پہلے دو مرتبہ جھوٹ بولا تھا، اس جھوٹ نے، مذاق میں بولے ہوئے جھوٹ نے نتیجہ کیا نکالا کہ اس کو، اس کا ٹرسٹ جو تھا، اس کا جو اعتماد تھا، اس کو ختم کر دیا، ڈی ویلیو کر دیا، اسے، اس کی بات کی ویلیو کو کیا کر دیا، ختم کر دیا، حالانکہ وہ کیا تھا، مذاق میں تھا۔ تو جھوٹ جب بھی بولا جاتا ہے یہ اپنی شناعتیں اپنی بدبختیاں کیا ہے وہ لے کر کے آتا ہے. تو ایک مسلمان کی زندگی میں جھوٹ یہ نہیں ہونا چاہیے, سچ بولنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, جھوٹ بولنے والا نہیں ہو سکتا. اور جھوٹ کا سہارا اگر ہم انالیسس کر لیں اپنے معاملات کا, اپنی زندگی کا, اپنے طریقہ کار کا, تو جھوٹ کا سہارا بندے کو اسی وقت لینا پڑتا ہے جب کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے تو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی, نہیں بولے گا. لیکن جہاں پر بندے نے کوئی غلطی کر رکھی ہے یا کوئی کوتاہی کی ہے, دو باتیں ہیں, غلطی کی ہے اس کو چھپانے کے لیے, کوتاہی کی ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے, لوگ کیا کرتے ہیں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. سہارا وہ لے لیا کہ جو جس کا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, جس نے کیا سہارا دینا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, اعتماد کی عمارت دھڑام کر کے گرتی ہے. اور عمارتیں تعمیر کرنے میں وقت لگتا ہے لیکن ڈیمولش ہونے میں زیادہ وقت لگتا نہیں, اللہ کی پناہ ہے. ابن نگران شورا داون قادم القدسیہ نے ایک موقع پر بڑی پیاری بات کہی, آپ نے فرمایا کہ جھوٹ کے درخت پر اعتبار کا پرندہ نہیں بیٹھتا, یاد رکھیں. اس لیے ہمیں اپنے کردار میں سے, اپنے معاملات میں سے, اپنے جو بھی ہمارے روزمرہ کی جو بھی چیزیں ان میں سے جھوٹ کو کیا کرنا ہے, نکالنا ہے, زندگی میں سے نکال دینا ہے اس کو. سچے نبی کے سچے غلام بن کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے. غلطی ہے تو اس کو تسلیم کر کے آئندہ غلطی سے بچنے کے لیے بندہ جو ہے وہ قدم بڑھائے. کوتاہی کی ہے تو کوتاہی کا بعض اوقات خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے, اس کو بھگت لیں. یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, ایک دفعہ کیا ہوا کام ہے, آئندہ بندہ کیا ہے وہ پھر الرٹ ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور اگر جھوٹ کا سہارا لے کر کے اس کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے, غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے, اس پہ ڈٹے رہیں گے, اپنی کوتاہی ہے اس کا ازالہ نہیں کریں گے, اسے پرندر سے دور نہیں کریں گے, تو یاد رکھیے چھوٹی بیماری آگے چلتے 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 بڑی ہو جاتی ہے, اور پھر بڑی ہو کر مایوس العلاج بندے کو قرار دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا علاج نہیں ہو سکتا, اب تو بس موت کا انتظار ہی ہے جب تک ہو سکے. تو بہتر بند کیا ہے اسی پہ لگایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا, یا رسول اللہ مجھے ایک کام بتا دیں جس سے میں رک جاؤں, تو حضور نے اسے کیا فرمایا, فرمان کا مضمون کیا ہے, فرمایا جھوٹ مت بولو. اس ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نے کیا کیا, اس بندے کو سارے گناہوں سے گویا کہ کیا کر لیا, بچا لیا, بلکہ یقیناً بچا لیا الحمدللہ. تو جھوٹ کا سہارا بندہ وہیں پر لیتا ہے جہاں پر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے, تو گڑبڑ کرنے کی ضرورت کیا ہے. اور اگر ہو گئی ہے تو بعض چیزوں کے کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑتا ہے, اور یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, ایک دفعہ بندہ سیکھ لیتا ہے پھر آئندہ بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کیا فرمائیں گے, جھوٹ کا سہارا عمومی طور پہ جس طرح میں نے دو باتیں کی, کہ یا کوئی غلطی ہے اس کو چھپانے کے لیے جو ہے نا وہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے, یا اپنی کوتاہی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں, یا دیگر مقاصد بھی اس کے ہو سکتے ہیں. کیا فرمائیں گے کہ ان حالات سے بھی بندہ دو چار نہ ہو اور جھوٹ بھی نہ بولے.
اصل میں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا, ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے, انویسٹمنٹ تو اس کو نہیں کہا جائے گا, ون ٹائم سزا ہے, یہ کر لیا جائے, سزا کر لیے, ایک بار سزا ہے. اب اگر جھوٹ پہ بندہ ڈٹا رہا تو پھر بار بار سزا ملے گی, کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو ہے نا 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, 40 ہی بولنے پڑتے ہیں, کیونکہ ایک ڈھکنا ڈھکنے کے لیے اتنے ڈھکنے جو, اچھا پھر کیا ہے کہ پکڑا کیسے جاتا ہے جھوٹا شخص, کہ اس میں ربط نہیں ہوتا, بے ربط ہوگا معاملہ. جب بے ربط ہوگا, جیسے پوچھیں گے جھوٹے سے, یعنی اس نے کوئی ایسا کام دیا, کام کر دیا اس نے, اب آپ پوچھیں گے وہ صبح کتنے بجے آپ اٹھے تھے, 7 بجے اٹھا تھا, ناشتہ کتنے بجے کیا, 8 بجے کیا, اب یہ سارا آپ رات کا جدول لیں گے, پھر دوبارہ پوچھیں گے صبح کتنے بجے اٹھے تھے, تو 8 بجے اٹھا تھا, ناشتہ کتنے بجے کیا, 7 بجے کیا تھا, وہ بھول گیا نا پہلے اس نے کیا کہا تھا. تو ایک تو یہ کہ جھوٹا شخص پکڑا تو جاتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کہیں بھی ہونا پکڑا جاتا ہے, یہ رہتا نہیں ہے, جھوٹ کبھی بھی چھپتا نہیں ہے. اور خیر دنیا پکڑے یا نہ پکڑے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو بندہ شریعت پر عمل کرے. اور یہ واقعی آپ نے جو انویسٹ والی بات کی, یوں دیکھا جائے تو صحیح ہے کہ ون ٹائم جو ہے نا, یہ یوں سمجھے کہ تکلیف برداشت کرنے کے انویسٹ یوں بھی کر سکتے ہیں. یہ ون ٹائم جو انجیکشن ہے، یہ ایک بار یہ اینٹی بایوٹک والا انجیکشن لگا لیا نا، اچھا آئندہ جھوٹ بولنے والا محتاط ہو جائے گا کہ یار دیکھو پھر مجھے جو نا وہ اقرار کرنا پڑتا ہے، پھر آزمائش ہو جائے گی. اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو نا بندہ غلطی سے بول بیٹھتا ہے، ارادتاً نہیں ہوتا، اب اگر غلطی سے بول بیٹھا نا تو اب بھی رجوع کر لے. اگرچہ کہ اس نے بولنا کچھ تھا، نکلا کچھ یا جو بھی ہوا، اب بھی رجوع کا تو ہے نا. یعنی اسے بولنا یہ تھا کہ نہیں نہیں میں نے یہ کام جو ہے نا وہ اس کو یہی کرنا کہنا تھا، یہ کام میں نے کیا ہے، اب یہ جو نا یوں کہہ دیا میری یہ میں نے کام نہیں کیا، غلطی سے اس نے کہا ہے، ارادہ اس کا یہی تھا کہ مجھے یہی کرنا ہے کہ یہ کام میں نے کیا، یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے. مگر اب جو اس نے بول دیا جملہ، اب اس کو شیطان کیا کرے گا، نہیں اب تم نے بول دینا بس، اب تم ڈٹا رہے ورنہ فارغ ہو جائے گا، ورنہ نقصان اٹھائے گا، تو نہیں وضاحت کر دے. ورنہ چونکہ آج اگر یہ اقرار نہیں کرتا نا تو یہ بلا کسی اور پر آئے گی وقتی طور پہ کہ بھائی ٹھیک یہ غلطی اس نے نہیں کی تو ٹھیک ہے فلاں نے کی ہے، لہٰذا اقرار کر لے، بول دے اگر یہ مجھ سے ہوا ہے، میرے منہ سے نکل گیا تو یہ مجھ سے ہوا.
آپ کو لگتا ہے غلطی ماننا اتنا آسان کام ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں؟
بالکل اس میں غلطی مان لیجیے، ورنہ قیامت کا دن ہے، وہ تو زبان بولے گی عذاب بولیں گے. پھر بندہ یہیں پہ غلطی مان لے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے کہ جب یہ غلطی مانے نا اپنے، تو اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، توبہ بھی کرے اور اپنی غلطی کا اقرار بھی کرے.
امیج خراب نہیں ہو جاتا بندے کا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ساتھ میرا ایک جو ہے وہ تعلق ہے، میں آپ کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں، میں اگر جھوٹ بول لیا میں نے، اب اللہ میں بتا دوں، اللہ نہ کرے کبھی یوں ہو، تو اب میں بتاؤں جی میں نے تو جھوٹ بول دیا، تو آپ مجھے یوں لگے گا کہ یار خلیفہ امیر اسنے کے سامنے پٹیشن کیا ہو جائے، خراب ہو جائے گی، پتہ نہیں یہ پروگرام میں دوبارہ مجھے ساتھ رکھیں گے نہیں رکھیں گے. اچھا چلو ابھی بول دیا، آئندہ ایسا کام جو ہے نہیں کروں گا. یوں بنا خود ہی ایک، یہ میں نے ایک سچویشن رکھ کر کے جو ہے وہ عرض کیا ہے کہ لوگ حضور اپنا امیج جو ہے یہ خراب نہ ہو جائے، میری بات جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے، تعلق ہے یہ خراب نہ ہو جائے، یا میں جاب میں ہوں تو اس پہ میری کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ کوشچن مارک نہ آ جائے. تو اپنی کریڈیبلٹی کو لوگ جو ہے وہ اپنی اہمیت کو جو ہے بچانے کے لیے بعض اوقات پھر وہ کیا کرتے ہیں، غلطی پر سٹینڈ جو ہے وہ لے لیتے ہیں.
اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر بندہ اقرار بھی کرے نا تو ضروری نہیں کہ یہی جملہ بولے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا کہ ارو مجھے یہاں جو نا وہ یہ تھا جملہ سن، کام یہ ہے، یوں ہے اور یوں میں نے کہا ہے،
غلطی ہو گئی مجھ سے،
غلطی ہو گئی تو یوں کر کے بھی کہے. اب بالفعل سامنے والا شخص ہی ایسا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی سوچ کی کچھ کمی ہے، یعنی بعض اوقات ہوتے ہیں سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں کیا کہہ رہا ہوں سمجھا نہیں سمجھا نہیں، اب اسے بولتے ہیں میرے سے جو نا وہ جھوٹ نکل گیا ہے، نکلا تو ہے نا منہ سے، ارادہ ہو یا غیر ارادہ ہو نکلا تو ہے نا، ارادہ تو بولا تب بھی. یوں کر کے سر اپنی عزت کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا، مگر اب ایسا بھی نہیں کہ اپنی عزت کو بچانے کے چکر میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے، یہ تو بے عزتی کی بات میں تو تھپڑ پڑتے جائیں گے.
اللہ بچا.
آپ دیکھیں نا کہ جو قتل کرتا ہے یا جو ظلم کرتا ہے آخر کار وہ مارا کیسے جاتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی آخر کار بدنام ہو جاتا ہے. جب پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سچ بھی بول رہا ہوتا ہے نا تو اس کی باتوں کوئی بھروسہ نہیں کرتا، کہہ رہے تو ہے ہی جھوٹا، یہ بات تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے بعد تو بھروسہ نہیں کرو، اسی قسم پہ بھی بھروسہ مت کرو. تو جھوٹ سے بچنا چاہیے. سب سے بڑا یہ کہ اللہ کی نافرمانی ہے، سب سے مین تو یہ اللہ اور رسول منع فرمائے، ختم.
درست فرمایا اپنے، ایسا اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اور واقعی غلطی کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس پہ ڈٹنا نہیں چاہیے.
غلطی تسلیم کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے، سامنے والے کا اعتماد بحال ہوتا ہے.
کیا بات.
اچھا دیکھیں جب میں نے عرض کی نا کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، توبہ کرے، دعا کرے، دیکھیں کہ دلوں میں ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں ڈال دے گا کہ اب وہی شخص سوچے گا نہیں یار اس نے جھوٹ بولے، اس نے اقرار کر لیا ہے، یہ دیکھو کیسا سچا ہے. اچھا اب کیا ہے کہ یہ اس کو سچا نہیں ہو، دیکھو کتنا خوف خدا والا ہے. جب سامنے والے کا ذہن یہ بن جائے گا نہیں یار یہ خوف خدا والا ہے، تو اب
جو احساس ہے،
یہ احساس ہے، تو اب کیا ہے اسے ڈبل بھروسہ کرے گا،
کیا
زیادہ بھروسہ کرے گا، کیونکہ دلوں میں ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ اس کے دل میں رحم ڈال دے گا.
اچھا میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں، اور موضوع جو چل رہا ہے اسی سے ریلیٹ کرتی ہے. بعض اوقات لوگ کرپٹ پریکٹسز جو ہے وہ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کا مال جو ہے وہ لوٹ لیتے ہیں، کاروبار میں فراڈ کر دیتے ہیں، لیکن ان کی ظاہری شباہت ان کی ظاہری شکل و صورت یعنی یوں بولیے کہ ریلیجیس اور مذہبی ہوتی ہے. اس حوالے سے آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں گے؟ مجھے کسی نے حضور ایک اپنے ساتھ ہونے والے فراڈ کی ایک کہانی انہوں نے بتائی, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ سلمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ ہم جب بھی ایک مبالغہ تھا, انہوں نے بات کی کہ بات کریں تو وہ کبھی مسجد کے پاس تصویر کھینچ کے بھیج رہا ہے, میں مسجد کے پاس ہوں, میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں تسبیح پڑھ رہا ہوں, میں یہ کروں, یعنی اس طرح کی تصویر ہمیں بنا کر کے جب بھی اسے پوچھیں کہاں ہوں,
یعنی جھوٹ, یعنی
یہ اب پتہ نہیں جھوٹ ہے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تصویر ہمیں کیا کر دیتا ہے, وہ بھیج دیتا ہے, لیکن کام
بھیجتا ہے وہ. جی اچھا کام کیا؟
کام تو فراڈ ہے نا حضور, فراڈ کیا, فراڈ کیا, فراڈ ثابت ہو گیا, 3 کروڑ روپے جو ہے نا وہ خرد برد کر دیے, اتنا مطلب ایک میں اب فکر بتا رہا ہوں آپ کو, بہرحال جو بھی ہے, لیکن جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو جس جو اپنا اس طرح کا امیج بلڈ کر رہا ہے اس کا جو ہے وہ انداز, اور پھر ساتھ میں کیا کر رہا ہے, جھوٹ بھی بول رہا ہے, یعنی سیاہ سفید بھی کیا کرتا جا رہا ہے, اس کو دال دلیا بھی مکس کرتا جا رہا ہے, یہ ہے. اس کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائے. اور جو دوسرا بندہ ہے اس کے لیے کیا جو ہے وہ رہنمائی ہے کہ اس کو اگر اعتماد کرنا ہے اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے, یا وہ بھی صرف اور صرف آگے سے جو دیکھتا جا رہا ہے سنتا جا رہا ہے اس پر بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہوا آگے نکلتا جائے؟
دیکھیں یہ دو چیزیں, کہ پہلے تو ہم اس سن کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے اس نے فراڈ کیا, اس سے غلطی ہوئی, اب دیکھو فراڈ کا ہمارا پروف نہیں, ابھی اس کو ہو سکتا ہے نقصان ہو گیا, کیونکہ تو دنیا ہے کہ جب تک دوسرے شخص کو نفع مل رہا ہوتا ہے نا سامنے والے کو, تب تک تو اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں سچا. اب اس بیچارے کو وہاں نقصان, اب اس سے برا کوئی ہے نہیں, بھائی یہ میرے پیسے نہیں دے رہا, اب مطلب کچھ نہیں, یہ میرے پیسے نہیں دے رہا, یہ میرے پیسے نہیں دے, بھائی یہی ہر جگہ یہی کہے گا. ایک تو ایک ہمارا پروف نہیں ہے کہ اس نے فراڈ کیا, ٹھیک ہے, اچھا پروف آ بھی گیا فراڈ کرنے کا, اب بھی اگر وہ مسجد جا رہا ہے, اب بھی یہاں اس نے ذہن رکھیں گے کہ اب اس نے فراڈ تو کر دیا, رقم تو اس نے گنوا دی, اس نے ضائع کر دی, اب یہ لوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کہ اللہ میری مدد کر, اب یہ نماز پڑھ رہا ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا سبب بن جائے اور میں اس سے جو ہے نجات حاصل کروں اس معاملے سے, یا یہ اس نے ذہن رکھیں گے. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جس کے پیسے ڈوبے یا جو بھی ہوا, اس کو ظاہر ہے کہ اپنا کام تو لینا ہی ہے, اپنا کام تو کرنا ہی ہے, مگر شریعت کے دائرے میں رہتے وہ بالکل تقاضا کرے گا, سب کچھ کرے گا, کیونکہ وہ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے, چاہے چور ہو یا جس کے گھر میں چوری کی ہو وہ ہو, نماز تو دونوں پہ فرض ہے. یہ تو نہیں کہ چور کو معاف ہے نماز, یا چور کو یعنی صرف چوری کی سزا ملے گی اور نماز چھوڑنے کی سزا نہیں ملے گی, ایسا تو نہیں ہے, نماز تو سب کے لیے. تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرائض کیا وہ سب کے لیے, اور جو بھی جن گناہوں سے کیا کہتے ہیں کہ جو گناہ ہے وہ بھی سب کے لیے, سب کے لیے برابر ہے. تو لہٰذا یہ اپنا حق لے گا اور پورا کرے گا وہ طریقے کے مطابق.
اعتماد کرنے کے وجہ سے آپ کیا فرمائیں گے سب؟ اتنا بڑا 3 کروڑ روپے کسی کے حوالے کر دیے, یعنی یہ وہ جو نگرانی شورا کی بات بتاتے ہیں نا, یعنی یہ اسی کی طرح تھا, یعنی جیسے مثال کے طور پر 1 کروڑ روپیہ لیا, اب کیا کیا ماہانہ جو ہے نا وہ 5 لاکھ روپے یا 7 لاکھ روپے کیا ہے وہ دینا شروع کر دیے, یعنی وہ کیا تھا وہ انہی کے پیسے سے کیا ہو رہا تھا ان کو.
یہ تو دیکھیں کہ جب بندہ کسی کو دے نا پیسے تو پہلے بازوں سے اچھے لوگوں سے مشورہ کر لے, اور یہ مشورہ کرے کاروباری لوگوں سے, چونکہ فی زمانہ 1 لاکھ روپے پہ 5,000 روپے دینا جو ہے نا, یہ فی زمانہ کہ یہ ایک عرصے پہلے کی بات ہے, یعنی سمجھو کہ 15 سال تقریباً 2006 کے آس پاس کی بات ہے, 6-7 کی. میرے پاس ایک صاحب ہے, کہا کہ ہم یہ آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے, وہ سورہ برکت کے لیے دے دیں 1 لاکھ روپے, تو کہا میں آپ کو جو ہے نا وہ 5 یا 6 ہزار روپے دوں گا ماہانہ. میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا اس بیچارے کی ظاہر ہے کہ اتنی کنڈیشن تو ہے نہیں, یہ کہاں سے دے گا. میں نے کہا زیادہ تر یہی ہوگا کہ یہ جو مجھے تحفہ دے, نہیں دیکھو اور کہاں سے دے گا, یہ تو اپنا نفع نہیں رکھے. میں نے کہا اس کی اتنی کمائی کیسے, یہ کیسے نہیں انویسٹ کرے گا, کیا کرے گا, مجھے کیسے شریک بنے گا. تو میں نے اسے معذرت کر لی, میں نے کہا نہیں, کیونکہ میں ظاہر ہے کہ ایک مجھے وہ اتنی معلومات کہ کتنا ریشو بنتا ہے, چونکہ اپنا الحمدللہ خود کا بھی کام ہے, اور وہ میرے حصول برکت کے لیے لینے کے لیے آیا ہے. تو میں نے معذرت کر لی, میں نے کہا نہیں مجھے نہیں کرنا. خیر اب یہ ہوا کہ وہ یہاں سے تو لوٹا, اب یہ کسی اور کے پاس چلا گیا, اب اس کی کوئی ملاقات وغیرہ کوئی بھی ہوگی, دوستی بھی سب کچھ ہوا, تو اس نے جو نا وہ خود اپنے بھی رکھوائے پیسے ان کو دیے, وہ کسی اور سے لے کے بھی دیے, اب وہ گلمک گئی.
اللہ
تو خیر تو یہ جو ہے نا 5,000 روپے کوئی بھی کسی کو دینا تو بات کرے تو اسے بھروسہ نہ کرے. کوئی ایسا فی الحال تو کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے 5,000 لاکھ پہ ملے بآسانی. اچھا ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ یوں کسی پہ بھروسہ نہ کرے اور بعض اچھے لوگوں سے, سمجھدار لوگوں سے مشورہ کر لے. اب اگر نیا بندہ ہے تب بھی بالفرض اگر آپ کا ٹھکتا بھی ہے, شراکت داری کرنی بھی ہے, جو بھی کرنا ہے تو ڈائریکٹ 3 کروڑ کی نہ کریں نا, کم کی کر لیں, لالچ میں نہ جائیں.
بھائی صاحب یہ بھی بات ہے کہ اس کو جو جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہ شریعت کے طریقہ کار کے مطابق,
شریعت کے مطابق, بالکل شرعی طریقے کے مطابق ہو.
مرحبا.
یا تو مداربت ہے یا شراکت داری ہے, جو بھی شریعت کے مطابق ہو.
مدینہ مدینہ,
چونکہ دونوں میں حساب اس نے رکھنا ہے.
صحیح.
مداربت کے ایک طرف محنت ایک طرف پیسہ.
صحیح. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی ادا کرنا چاہیے. بعض اوقات لوگ لالچ کے اس میں آ کر کیا کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اس سے بھی ہاتھ سے کیا ہے چلے جاتے ہیں. اس میں فراڈ میں جس طرح ایک دوسرے بندے کا فراڈ, اس کا دھوکہ کار فرما ہے, اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یوں ہی سیدی انسان کے اپنے دل میں جو لالچ ہے نا اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ میں بھی تو چاہ رہا تھا نا کہ ایک ہی دفعہ جائے وہ جھاڑو پھیر کے سارا کچھ جو میں
جمع کر کے کاٹ دوں.
جی ہاں جی.
سارے انڈے ایک ساتھ حاصل کر لو.
اللہ
پڑا تھا نا اسکول میں, تیسری کلاس میں سبق تھا, یہ دوسری یا تیسری کلاس میں اردو کا سبق تھا.
ایسا ہی
تو ساری پوری جو مرغی کاٹ دی کہ میں سارے انڈے ایک ساتھ لے لوں, کچھ نہیں نکلا, مرغی بھی گئے انڈے بھی گئے.
ایسی بات, لالچ بری بلا ہے.
لالچ بری بلا ہے.
اللہ ہمیں بچائے اور اعتماد کریں, ٹھوک بجا کے اور سوچ سمجھ کر اعتماد کریں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کال دیتے ہیں سر.
بالکل مرحبا.
جی
میرا خلیفہ امیر سنت سے سوال یہ تھا کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے.
زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟
زندگی اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزارنی چاہیے. اور کیسے گزارنی چاہیے؟
مرحبا.
اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے اس میں سب کچھ آ گیا کہ کس طرح کاروبار کرنا ہے, کس طرح اس نے سلوک کرنا ہے پڑوسوں کے ساتھ, کس طرح رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے, کس طرح والدین کے ساتھ سلوک کرنا ہے, کس طرح اپنی اولاد اور زوجہ کے ساتھ سلوک کرنا ہے, سب آ گیا اس میں. تو المختصر و جامع یہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے گزارے.
مرحبا. جی.
اگر بچے کا پیدا ہوتے ہی انتقال ہو جائے تو کیا اس کے کان میں اذان دی جائے گی اور نام رکھا جائے گا, اور جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں بچہ اگر پیدا ہوتے ہی اگر انتقال کر جائے نا تو اب اس میں یہی ہے کہ اس کے کان میں جو اذان نہیں دی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ چونکہ یہ پہلے زندہ تھا اب تو ظاہر ہے کہ وہ اذان تو نہیں دی جائے گی مگر یہ کہ غسل دیا جائے گا, نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی,
کفن بھی پہنایا جائے گا.
کفن ظاہر ہے کہ وہ پورا وہ فرض کفایہ والا ہوگا.
کفن کے بھی وہی 3 کپڑے جس
وہی 3 کپڑے. ہاں جی ہاں جی جی.
بعض اوقات بچوں کے کفن مارکیٹ میں وہ عجیب طرح کا ملتا ہے, وہ اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. یہ بھی اس کی بھی معلومات پتہ ہونی چاہیے. کفن دفن کے حوالے سے الحمدللہ رب العالمین آپ کی دعوت اسلامی نے ایک باقاعدہ اپلیکیشن بھی جو ہے وہ جاری کی ہوئی ہے, اسے آپ اپنے موبائل میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مسلم فیونرل ایپ کا نام ہے, مسلمز فیونرل. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے, ایپ اسٹور سے, اور اس کا یوٹیلائزیشن بھی کر سکتے ہیں.
اور کتاب بھی موجود ہے نا؟
جی کتاب اس اپلیکیشن کے اندر بھی موجود ہے.
صحیح.
جی الگ سے بھی مکتبہ
میں اس میں جو ویڈیوز بھی ہے.
جی ہاں جی.
طریقہ اور غسل وغیرہ کا جو بھی ایک جو خاکے وغیرہ بنا کے, اور دوسرا ہے کہ وہ کتاب بھی ہے.
جی بالکل ایسی بات. اور ذمہ داران کے نمبر بھی ہیں سب اس میں.
صحیح.
آپ جیسے کہیں پر بھی ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے فیس بل اللہ فری آف کاسٹ آپ یہ سروسز کس طرح دے سکتے ہیں. اس طرح کا پورا ایک سلسلہ کار موجود ہے. دعوت اسلامی باقاعدہ کورس بھی کروائے جاتے ہیں, کفن دفن کورس یہ بھی ہوتا ہے, اور فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے بھی یہ کورس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. یہ احکام سیکھنے چاہیے. اللہ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی کال لیتے ہیں.
میرا سوال ہے, بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کب منع ہے؟
دیکھیں جہاں مختلف لوگ بلند آواز سے پڑھ رہے ہو نا ایک سب, جیسے بعض وقت ہمارے یہاں جو ہے وہ کوئی ایسی بیٹھک ہوتی ہے, تیجا وغیرہ ہوتا ہے, اس طرح کا ہوتا ہے, تو اب جو ہے نا وہ بلند آواز سے اس طرح کی آواز ٹکرا ایک دوسرے کی تو یہ ناجائز ہے, اسے علماء نے منع فرمایا, ناجائز فرمایا ہے. تو اس طرح بلند آواز سے جو ہے وہ تلاوت نہیں کرنی چاہیے, ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اب اگر کوئی سو رہا ہے اور یہ ماں بدر چاہتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ تلاوت کروں بلند آواز سے, مجھے بہت ذوق ہے, بہت شوق ہے قرآن پڑھنے کا, ابھی بھائی ہمارے بلند آواز سے تلاوت کرنا شروع ہو گیا, بھائی یہ بیچارہ سو رہا ہے, اس کی نیند خراب ہو رہی ہے, تو اب بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. اب کوئی سو رہا ہو تو بلند آواز سے تلاوت کرنا, ذکر و اذکار کرنا سب ناجائز ہے, تو اس کی نیند میں خلل پڑے گا نا.
اتنی آواز سے بڑے کہ اپنے کان سن لیں.
اتنی آواز سے بڑے اپنے کان.
مرحبا ماشاءاللہ. جی کال لیتے ہیں.
میرا سوال ہے، جو شخص ہمیشہ سنت موقعہ چھوڑ دیا کرے، اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟
دیکھیں کہ ایک دو بار چھوڑ دینا جو نہیں تو اصاحت ہے، اصاحت یعنی برا کیا، اب اس کی ہے کہ عادت بنا لینا تو یہ ہے گناہ، لہذا بالکل سنت موقعہ نہ چھوڑے، کبھی چھوٹ گئی کسی وجہ سے، کسی مجبوری سے، وہ ایک الگ چیز ہے، جیسے سفر میں حالت فرار میں، وہ ایک الگ چیز ہے۔
جی کون؟
سچا حلف اٹھانے میں کوئی نقصان والا معاملہ تو نہیں ہوگا، اس کی رہنمائی فرما دیں۔
سچا حلف یا سچی قسم کھانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اس بات کا عادی نہیں بنانا چاہیے کہ بات بات پہ جو ہے یہ قسم لے یا قسم کھائے، بات بات پہ حلف لے، جب کوئی ضرورت ہو نا تو اس وقت جو ہے نا یہ قسم کھائے،
ٹھیک ہے،
اور حلف لے،
ٹھیک ہے،
ورنہ اسے بچے۔
درست فرمایا، اللہ برکت دے آپ کو۔ ڈہر کی سے سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن کو یہ چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں چھوڑ پاتا، ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟
کوشش کرے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے کہ اللہ مشورہ رحم فرما، میری عادت نکل جائے، اور کوشش کرے، من جدہ وجدہ، تو جس نے کوشش کی اس نے جناب پایا۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی صحبت دیکھے،
مرحبا،
یہ کس کی صحبت میں رہ رہے، کسوں کی صحبت میں رہ رہے، اب صحبت جو ہے نا وہ ایسو کی ہے کہ جن کی عادت اچھی نہیں ہے اور یہ چاہ رہا ہے کہ میں جو ہے نا میری عادت اچھی ہو جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، اپنی صحبت تبدیل کرے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرے، مدنی مذاکرے سنیں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئے،
مرحبا،
اور مزید یہ کہ دعوت اسلامی کے جو قافلے سفر کرتے ہیں نا ان میں یہ سفر کر لے،
سبحان اللہ،
ان میں کیا ہوگا، یک مش جو ہے نا یہ اپنے علاقے سے بھی نکل گیا، اپنے گھر سے بھی نکل گیا، اور عاشقان رسول کی صحبت میں مستقل اب یہ رہ رہے، چاہے 12 ماہ ہو، 30 دن ہو یا 3 دن ہو، ابھی کیا ہے یہ ایک ساتھ مستقل یہ رہ رہا ہے۔ اب جب یہ صحبت میں رہے گا، اچھوں کی صحبت میں رہے گا، مسجد میں رہے گا، تو صحبت ضرور اپنا اثر دکھائے گی، اور صحبت مؤثرہ کا صحبت اثر رکھتی ہے، تو ان شاء اللہ الکریم اب جو ہے وہ اس کی جو عادت جو چھوڑانا چاہ رہا تھا نا، یہ انشاءاللہ کریم چھوٹنے میں مدد ملے گی، بلکہ چھوٹ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کریم کے فضل و کرم سے،
آمین۔
رشتہ قائم رکھنے کی اہمیت پر کچھ رہنمائی فرمائے۔
دیکھیں رشتہ قائم رکھنے کی تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی تو بہت اہمیت ہے، اور موضوع بھی جو ہے یہ بڑا موضوع ہے، اس کا تو ایسا معاملہ ہے رشتہ دار کے حوالے سے کہ پہلے تو بندہ یہ ذہن میں رکھے کہ تعلق رکھنا جو ہے نا، تعلق قائم رکھنا رشتہ داروں سے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ تمام شریعتوں جو تمام شرائط تمام شریعتوں میں جو مستقل اس کا حکم تھا، اور تمام امتوں پر جو ہے اسے واجب ٹھہرایا گیا لازم۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے توحید پر ایمان لانے اور والدین سے اچھے سلوک کے بعد قریب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا وعدہ لیا گیا، چنانچہ سورہ بقرہ میں جو ہے وہ پارہ 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، دین اسلام میں بھی جو ہے نا وہ رشتہ داروں کی جو ہے نا وہ بڑی اہمیت ہے سلوک کی، لیکن بعض صورتوں میں تو سہرے کے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کہ کیسا پیارا مذہب ہے مذہب اسلام، تو یہ پچھلی امتوں میں تو زکوٰۃ کا یہی تھا نا کہ وہ ویرانے میں رکھ دینا ہے،
جی
بدلی آئے گی یعنی بادل آئے گا اور مال جلا دے گا،
تو جس کا مال جو بھی ہے
بدلی آ گا، اب مال اب جس کا مال جل گیا تو سمجھ اس کی زکوٰۃ مقبول ہے، جبکہ اس امت پہ کیا ہے یہ بھی رحمت کہ اب یہ جو زکوٰۃ کا مال ہے جو اس کے حق میں حلال نہیں ہے، اس پر لازم ہے کہ یہ اپنی ملکیت سے نکالے، اب یہ کیا یہ شریف فقیر کو دے دے، حق دار کو دے دے، تاکہ وہ جو ہے وہ اس کو استعمال کرے۔ اچھا اب اس میں بھی کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کو دے، پہلے قریبی رشتہ داروں کو دے گے، اچھا اب صدقے کا دیکھیں کہ
قریبی رشتے داروں کی وضاحت بھی کر دینا،
قریبی رشتے داروں مراد یہ کہ
بھائی شامل ہے، بہن شامل ہے،
بھائی بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن بھائی کو دے سکتے ہیں، مگر یہ کہ اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے، اور زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اچھا اب دیکھیں کہ صدقے کا یہ دیکھیں کہ جو ناراض رشتے دار ہیں نا ان کو دے کے ان کو دینا زیادہ افضل ہے.
ڈبل ثواب.
ڈبل ثواب.
کیا بات.
یہ دیکھیں شریعت کا حسن.
سبحان.
اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس پہ ثواب زیادہ کر دیا.
بھائی کو یہ بتا کے دیں گے سب کہ میں تمہیں زکات دے رہا ہوں, یہ لو تم بڑے پریشان ہو, میں نے زکات نکالنی تھی, یہ زکات بنی ہے اتنی, 2 لاکھ روپے زکات کا ہے, تو چلو تمہارا 2 لاکھ روپے میں کوئی کام ہو جائے گا, کچھ معاملہ تمہارے چل جائیں گے, یہ 2 لاکھ روپے زکات کے لے لو. یعنی یہ 2 لاکھ روپے کے ساتھ یہ زکات اتنی مرتبہ جو ہے نا یہ بولا ہے, تو اب یہ بیچارہ بھائی کدھر جائے گا اور اس کا ذہن کیا بنے گا, اور اگر اس کے بچوں کے سامنے اس کو دے رہا ہے یا یوں مطلب اس طرح کا نظام کوئی بنا رہا ہے تو وہ بندے کی سیلف ریسپیکٹ کیا رہے گی اور اس طرح سے کیا فرمانے.
دیکھیں اس میں یہی ہے کہ یہ کسی کو بھی دے گا نا تو بتائے گا نہیں کہ یہ زکات ہے, چاہے بھائی ہو یا کوئی بھی ہو, بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکات ہے. وہی کہ نیت دل میں نیت ہوگی اور اس کو یہی کہ اس کو یہ کہے گا تحفہ ہے کہ آپ رکھ لیجئے, دل میں نیت یہی ہے کہ یہ زکات ہے.
لیکن وہ مستحق ہونا چاہیے.
مستحق ہونا چاہیے. ہاں مستحق ہے تو زکات ادا ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں کہ اسلام کا حسن ہے. یہ
اپنے بھائی کو اگر دینی ہے یا بہن کو اگر یوں اس طرح سے دے رہے ہیں, صدقہ وغیرہ بھی دے رہے ہیں یا گوشت بھجوا رہے ہیں, بعض ہوتا ہے کہ گوشت لیا 10 کلو گوشت لیا, 3 کلو جو ہے گھر پہ لے گئے, باقی جو ہے نا وہ 2 کلو کیا کر دیا,
تقسیم کر دیا
بہن بھائیوں کے ہاں بھجوا دیا, یا جانور لیا وہ ذبح جو ہے وہ کروایا اور کچھ گوشت گھر پہ لے لیا باقی کیا کر دیا,
بالکل
بھجوا دیا. اس میں نیت یہی ہوتی ہے, صدقے کی نیت ہوتی ہے, لیکن لوگ بتاتے جو ہے نا وہ نہیں ہے, تو اس کو بھی لینے والے کو بھی
نہیں. یہ تو صدقہ نافلہ بھی ہوگا نا.
جی جی ہاں میں نافلہ کی بات کر رہا ہوں. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے, یہ بھی صدقے کی لوگ بعض اوقات ایک فارم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور ہے بھی اچھا, لیکن اس میں بتانا یہ بعض اوقات پھر کیا ہو جاتا ہے سامنے والے پر بھاری بھی پڑ جاتا ہے اور اب لوگ
نہیں, وہ تو بچار سامنے والا شرمندہ ہو جاتا ہے. تو کبھی بھی کسی کو اس طرح نہ دے, کوئی مستحق بھی ہو اس کو یہ بول کے نہ دے کہ یہ زکات ہے,
ٹھیک ہو,
ورنہ شرمندہ ہوگا.
درست فرمایا. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے, اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت ہے سب, اختتام کو پہنچا, بنے چینل دیکھتے رہیے. صلی اللہ علیہ وسلم, تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کھلتے نئے ہر دن دن ابوابِ